الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ان کی عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ حضور سیدی و سندی و آقائی مخدوم ملت و دین مخدوم شریعت و طریقت حضور قبلہ مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کے ارشادات اور تلقین کا علمی مجموعہ لطائف اشرفیہ شریف سے ایک خاص عنوان کی تشریح اور اس کی وضاحت کو بعنوان درس تصوف کے ضمن میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ بنیاد اس درس کی لطائف اشرفیہ ہی ہے، لیکن حضور سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے فرامین کی وضاحت، اس کی تشریح، اس کی توضیح اور اس کی تفصیل کے سلسلے میں قرآن و سنت سے استفادہ، اور پھر اجلہ حضرات صوفیہ اکرام کی بنیادی کتابوں سے مضامین کو لطائف اشرفیہ شریف کی عبارت کی تشریح کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں آپ کی خدمت کے اندر اطاعت اور فرمان برداری کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عمل کی سخت ضرورت ہے مقبولیت کے لیے۔ دراصل اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، لیکن جس طرح کہ اہل سنت ہی کے اندر ابتدائی دور میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو اکابر و ائمہ و اساتذہ اہل سنت کا شاگرد کہا، ان کا مرید کہا، اور ان کے خانہ علم سے استفاضہ کرنے والا کہا، لیکن پھر انہوں نے وہ نظریات اور وہ باتیں اہل سنت کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی جو اہل سنت کی تعلیم نہیں تھی۔ میں یہاں پر اہل سنت شیعوں کے مقابلے میں بول رہا ہوں، اس کو ذرا اس قرینے سے سماعت کریں۔ اہل سنت کا لفظ جب راوزیوں کے مقابلے میں بولا گیا تو اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی اہل سنت کے دائرے کے اندر آنے کی انہوں نے کوشش کی کہ وہ اپنے آپ، اپنا لبادہ، اپنی بول چال، اپنی سندیں تو اہل سنت کی کہلواتے تھے، لیکن ایسے نظریات انہوں نے سنی نظریات کی طرف کرنے کی کوشش کی جو ہمارے بزرگوں نے کبھی ذکر نہیں کیے، جس میں شروع شروع کی بات ہے حضرت حسن بصری کے درس کے اندر ایک شخص نے کرامات اولیاء کا انکار کیا، عذاب قبر کا انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو آپ نے اپنی نشست اس کو نکال دیا، اس کو بھگا دیا۔ تو اس کے ماننے والے اور اس کی پوری ایک جماعت معتزلہ کہلائی اور وہ اس سے جدا ہو گئی۔ اسی طرح اہل سنت و جماعت میں بعض لوگوں نے اس کی غلط تشریح کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ کہا کہ بخشش کے لیے صرف ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں، تو اس کو باقاعدہ تمام اکابر ائمہ اہل سنت نے اس کا رد کیا اور باقاعدہ اس فرقے کا نام ہوا مرجیہ۔ مرجیہ فرقہ وہ ہے کہ جو بخشش کے لیے صرف ایمان کو کافی جانتا ہے، عمل صالح اس کے لیے شرط نہیں، جبکہ اہل سنت کے نزدیک مغفرت و بخشش کے لیے جہاں ایمان تصدیق اللہ کے ساتھ ہے وہیں پر اعمال صالحہ کی بھی ضرورت ہے۔ تو حضرات صوفیہ اکرام وہ ہے جو ایمان، جو تصدیق ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توحید، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور جو کچھ وحی کے ذریعے حضور کو بتایا گیا اور حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اقرار کرنا اور دل سے اس کو سچ جاننا، یہ ہے ایمان۔ اب ایمان میں پختگی پیدا کرنے کے لیے بندہ عمل صالح اور عبادت و ریاضت ہی کے ذریعے خدا کے قریب ہو سکتا ہے۔ تو تصوف جو ہے وہ عمل کی چاشنی کو بندے کی زبان پر اور اس کے دل پر طاری کرنے والے فن کا نام ہے، اس کو احساس و ذمہ داری دلانے کا نام ہے، احساس و ذمہ داری کو اجاگر کرنے کا نام تصوف ہے۔ میں نے تصوف کی درجنوں تعریفیں اب تک آپ کے سامنے کی ہیں، ان میں سے ایک تعریف یہ بھی ہے کہ عابد اور مومن کے دل میں اس کی ذمہ داری اور جو اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ ہے، اس احساس اور اس ذمہ داری کو اجاگر کرنے والے فن کا نام تصوف ہے۔ شریعت سے غافل کر دینا، شریعت سے بیزار کروانا، احکام الہی اور شریعت سے دور کرنا، اس کا نام تصوف نہیں۔ تصوف ہے مومن کے قلب و جگر کے اندر اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا احساس اجاگر کرنا، اس کے دل قلب و جگر کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنا اور اس بات کو پیدا کرنا کہ احساس ضیاء کہ میری بہت سی چیزیں، میری عمر ضائع ہو گئی، میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، احساس ضیاء اس کے اندر پیدا کرنا اور پھر ساتھ میں اس بات کو سکھانا کہ جو بچ گیا ہے اس کو جمع کرو اور آنے والے وقت کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ اس تمام فکر کو جو انسان کی سوچ و وچار کے اندر ڈیولپ کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے، اس فن کا نام ہے تصوف اور اس کی تربیت کرنے والے کا نام ہے حضرات صوفیہ کرام، جن میں بہت بڑے استاد حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، اس فن کے بہت بڑے استاد سید داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس فن کے بہت بڑے استاد اور استادوں کے استاد حضور سیدہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں یہ کیا شعبہ ہے، تو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی کہ یہ اس شعبے کا نام ہے۔ اب آئیے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا حضور سیدہ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشف المحجوب، جو تصوف کا اولین مقدمہ ہے۔ یعنی اگر کوئی بات، کوئی شخص اپنے آپ کو صوفی کہے تو اس کی تعلیمات کو پرکھنے کے لیے جس کتاب کی طرف باتوں کو پھیرا جاتا ہے ان کتابوں کے اندر نام کشف المحجوب شریف کا آتا ہے. یہ مستقل تصوف کا مقدمہ ہے اور یہ بنیاد ہے. کوئی کتاب لکھی جائے گی تو اسی کے تناظر میں لکھی جائے گی, کوئی بات کی جائے گی اس تناظر میں کی جائے گی. یعنی اتنی مسلم بات جمع کی ہے حضور شیخ الاسلام سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر. میں نے اطاعت اور فرمان برداری کے حوالے سے آپ کی خدمت اس بات کو ذکر کیا کہ عمل پر دوام ضروری ہے, اور اس پر میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں کشف المحجوب شریف سے ذکر کیا تھا کہ جب آپ کے پاس اس وقت کے مشہور اللہ کے ولی حضرت داؤد تائی, کتنا بڑا نام ہے اولیاء کی جماعت میں ان کا, حضرت داؤد تائی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, اور امام جعفر صادق نواس رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت امام باقر کے بیٹے ہیں اور وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں, اور وہ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں, حسین جو ہے وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ لوگوں کی اولادیں ان کے باپ کی طرف سے چلتی ہے, میری اولاد میری بیٹی سے چلے گی, لڑکوں کی طرف سے چلتی ہے, میری اولاد میری بیٹی سے چلے گی. اور اللہ نے جامع مستدرک کی صحیح حدیث ہے, حضور شاہ فرماتے ہیں کہ میری اولاد اللہ نے علی کی صلب میں رکھ دی ہے. اس لیے حضور بار بار حضرت امام حسن کو اپنا بیٹا کہتے ہیں, اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضا عنہ کو اپنا بیٹا قرار دیتے ہیں اس نسبت کے حوالے سے. اب آپ دیکھیے, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حسین جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں, کیونکہ بیٹے تو جناب اولاد کا سلسلہ تو بیٹوں کی جانب سے چلتا ہے, یہ تو بیٹی ہے. تو یہ انبیاء کرام کی خصوصیات کون سی ہوتی ہے ان کی عزت و شرف کے لیے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے لیکن قرآن نے ان کو حضرت ابراہیم کے بیٹوں میں شمار کیا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر حضرت ابراہیم کے بیٹوں کا ذکر آیا وہیں پر بیٹے ہی کی شق کے اندر حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا ہے. تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے, اس کو انشاءاللہ کربلا کے موضوع میں ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. یہاں جو بات آپ کی خدمت میں ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. ہو مومن شراب خانے میں پائے جاؤ, ہو مومن ڈکیتی کرتے ہوئے پائے جاؤ, ہو مومن دھوکہ دیتے ہوئے پائے جاؤ, ہو مومن اور گناہ کے کاموں میں پائے جاؤ, یہ مومن نہیں ہے. بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس وقت بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے اڑ جاتا ہے, بدکاری کرتا ہے تو ایمان اس سے اڑ جاتا ہے الیاذ باللہ. تو اہل سنت کے نزدیک دین کی صحیح تعبیر اور تشریح اور دخول جنت کا سبب جو ہے وہ صرف ایمان نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہے. اس لیے آپ پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیجیے, جہاں پر ایمان کی بات ہو عمل کی بات ضرور ہوگی, جہاں پر ان الذین آمنوا آئے گا وہیں پر عمل الصالحات ضرور آئے گا. آپ پورا قرآن پڑھیے, جہاں پر ایمان کی بات ہوگی وہاں پر عمل صالح ضرور ہوگا, یعنی وہاں پر واو جمع کے لیے آئے گا کہ یعنی ان دونوں کی ضرورت کے ساتھ ہی کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں ممتاز ہوا. حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حضرت داؤد تائی آئے ہیں, جو میں نے کشف المحجوب شریف کا واقعہ پیش کیا, اور حضرت داؤد تائی نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کا مرتبہ وقام تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس قدر بلند ہوگا. آج دیکھیے چھوٹی چھوٹی نسبتیں لے کر بندہ کتنا پھول جاتا ہے. تو دیکھیں نسبتوں پر فخر کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اسی پر تقیہ کر لینا, اسی پر تقیہ کر لینا, اسی پر رک جانا اور اسی کو سب کچھ سمجھ لینا اور بزرگوں کی روش کو چھوڑ دینا, یہ طریقہ کار بالکل درست نہیں ہے. یعنی اگر ہم کسی مزار پر جائیں, ان کے عرس میں جائیں اور سجادے کو دیکھیں, تو جو مزار کے اندر آرام فرما رہے ہیں انہوں نے تو پوری زندگی شریعت مطہرہ کی پابندی کی ہے, ان کا لباس سنت کے مطابق, ان کا چہرہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح, یعنی وہی سنت کے مطابق پوری زندگی انہوں نے شریعت مطہرہ پہ عمل کرتے ہوئے گزار دی. اب اگر ان کے عرس کو صرف ان کے فضائل ہی پر رکھا جائے تو ایک جہت حاصل ہوئی, ایک جہت حاصل نہیں ہوئی. انہوں نے زندگی بھر اللہ کی عبادت اور لوگوں کی خدمت اس لیے نہیں کی تھی کہ میرے باپ کو میرا عرس کرنا اور ڈھول بجانا اور بڑی بڑی منقبتیں لکھنا, میری شان بیان کرنا, بلکہ ان کا مقصد اصل یہ تھا کہ میری اگر تعریف تم اس لیے کرو گے کہ اللہ کے ولیوں کی تعریف کرنا عبادت ہے, تو اس میں خاص ضروری یہ ہے کہ میری تعلیم کیا ہے جو میں تم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں.
وہ شریعت مطہرہ کی اتباع ہے، فرما برداری ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو لہذا میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا کہ ہمارے آستانوں کا بیڑا غرق کیا ہے جاہل سجاداؤں نے، شریعت کی الف نہیں آتی انہیں، شریعت پرجمان ہو گئے ہیں، اس پر جم گئے ہیں۔ تو دراصل یہ سجادگی نہیں ہے، سجادگی کامل جب ہے جب شریعت مطہرہ کی مکمل پابندی ہو، اپنے وجود پر بھی، اپنی زبان پر بھی۔ اسی کو حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حضرت داؤد طائی نے اس بات کو ذکر کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت امام جعفر صادق جیسی عظیم شخصیت کے پاس پہنچا کہ جن کی ولایت کا طوطی تو عالم بالا میں پرواز کر رہا ہے، جن کی نسبتوں پر تو جناب آسمان اور چاند اور سورج کی روشنیاں ماند پڑ جائیں، اتنی روشن ان کی نسبتیں ہیں، لیکن حضرت داؤد طائی کہتے ہیں کہ میدان معاشر میں جب آپ جائیں گے تو آپ کا مقام کیا ہوگا اور آپ کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو اس وقت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ رو پڑے اور رو کے فرمایا کہ سنو، مجھ میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے نانا کے سامنے جا سکوں۔ یعنی تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ جناب آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کی اتنی عظمتیں ہیں، میدان محشر میں تو بڑی واہ واہ ہوگی، آپ اشاع فرماتے کہ مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے نانا کے سامنے جا سکوں، اور آپ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ فرمایا داؤد طائی ایک بات یاد رکھ لے، کچھ بھی کچھ نہیں ہے، اتباع 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 ہی سب کچھ ہے۔ حضرت داؤد طائی کہتے ہیں مجھ پر جنون طاری ہو گیا کہ امام جعفر صادق اتنی عظیم نسبتوں والے ہیں، وہ یہ اشاع فرماتے ہیں کہ مجھ میں یہ جرت نہیں کہ میں رسول اللہ کے سامنے جا سکوں، تو فرمایا کہ میرا کیا اعتبار ہے اور میری کیا حیثیت ہے۔ تو ان بزرگوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر تم سید کے بیٹے ہو تو باپ کے نقش قدم پر چلو، پیر کے بیٹے ہو تو ان کے نقش قدم پر چلو، خالی وہیں پر ہوائیاں اور چندوں پر اور نذرانوں پر گزارا نہ کرو۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میں بیٹا تو رسول اللہ کا ہوں، لیکن مجھے یہ جرت نہیں ہے کہ میں حضور کے سامنے جاؤں، اس لیے کہ مجھے میرے نانا کے دین کے لیے جو کرنا تھا، عاجزی فرماتے ہیں، انکساری فرماتے ہیں، کہتے کہ جو کرنا تھا وہ میں نہ کر سکا، اور میرا چہرہ شرمندہ ہے کہ میں رسول اللہ کے سامنے جاؤں۔ تو حضرت داؤد طائی کہتے ہیں کہ آپ تو صاحب نسبت ہیں، آپ ایسی بات کرتے ہیں تو میں اپنے دو وقت کی نمازیں اور دو وقت کی نفلیں لے کر کہاں پر جاؤں گا؟ تو یہ ہے اہل اللہ کا طریقہ کہ وہ اتباع اور اللہ کے خوف سے ہمیشہ لرستے رہتے ہیں، یہ شاکرین کا طریقہ ہے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ محبت کی کامل علامت یہ ہے کہ محبوب کے تھوڑے کو بہت سمجھنا اور خود کے بہت کو تھوڑا سمجھنا، یہ ہے اصل عشق اور محبت کی داستان، اور تصوف یہی سارے قرینے اور طریقے سکھاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کے اندر، سرکار ذکر فرماتے ہیں، توجہ سماعت فرمائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سید عالم نے شاہ فرمایا کہ جنت اور دوزخ جس کا ذکر تم سنتے رہتے ہو، فرمایا اس کو چند چیزوں نے گھیرا ہوا ہے، جنت کو بھی چند چیزوں نے گھیرا ہوا ہے اور جہنم کو بھی چند چیزوں نے گھیرا ہوا ہے، جو جس چیز کے پاس چلا گیا وہ اسی میں جائے گا۔ سید عالم شاہ فرماتے کہ جنت کو مصیبتوں نے، مشقتوں نے اور تکلیفوں نے گھیرا ہوا ہے، اور جہنم کو نفس کی خواہشات اور نفس کے تقاضے کو پورا کرنے میں گھیرا گیا ہے۔ لہذا جو یہ سمجھے کہ میں جنت میں جاؤں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جو رائے خدا میں مشقت و تکلیف کو برداشت کرے گا، اور جو نفس کے تقاضے اور نفس کی باتوں کو برداشت کرے اور نفس کی ہر بات کو مانے، فرمایا کہ نفس کا راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اس لیے کہ نفس جو ہے اس کی خواہشات نے جہنم کو گھیرا ہوا ہے، اور شریعت مطہرہ کی مشقت اور تکلیفوں نے جنت کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کے دین کی عبادت اور اللہ کے فرمان کی پابندی کرتے وقت بندے کے جسم پر بڑی مشقت ہوتی ہے، معاملات میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سید عالم نے فرمایا کہ یہی وہ تکلیف ہے جس نے جنت کو گھیرا ہوا ہے، جس نے اس تکلیف کو برداشت کر لیا وہ جنت میں چلا جائے، جس نے اس مشقت کو برداشت کر لیا۔ یہ سمجھنا کہ جناب تن آسانی جنت میں لے جائے، سرکار نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، تن آسانی جنت میں نہیں لے جاتی، ہاں وہ تن آسانی جنت میں ضرور لے جاتی ہے جس تن آسانی کی اجازت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ ابھی میں آگے پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، یعنی جنت کو گھیرا ہوا ہے، حضور شاہ فرماتے ہیں جنت کو گھیرا ہوا ہے مشقتوں نے، جنت کو گھیرا ہوا ہے تکلیفوں نے۔ مثال کے طور پر ارشاد فرمایا کہ جس طرح فرائض کی پابندی ہے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اس پک پک ٹائم ہو اور گاہکوں کا انبار لگا ہوا ہو, اس وقت مؤذن وہاں پر کہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح اور دکانوں کے شٹر گرا دیے جائیں, آج وہ ماحول ہی ہم سے ختم ہو گیا ہے. جمعے کے دن بھی ہمیں شرم نہیں آتی, ہم اپنی دکانیں کھلی رکھتے ہیں, وہاں پر خطبہ ہو رہا تھا, اس قدر ہم بے شرم اور ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ اس وقت بھی ہم اپنی دکانوں کو کھلی رکھتے ہیں جبکہ شریعت مطہرہ نے اس وقت کی کمائی کو ناجائز قرار دیا. یعنی بچے کی شادی ہو, ہمارا کوئی معاملہ ہو, تو اس وقت ہم شٹر گرا دے اور اس معاملے کو چلے جائیں, لیکن جمعے کے دن شیطان ہمیں اس قدر دنیاوی خواہشات کے اندر اجاگر کرتا ہے اور ہمیں شرم نہیں آتی, ہماری دکان کا گویا کہ شٹر کھلا ہوا ہوتا ہے اور ہم نماز کے لیے جاتے, پھر آ کر تعویلیں بھی کرتے ہیں. ہم تعویلیں کرتے کہ دیکھیں ہمارے چار نوکر ہیں, اگر ہم یوں کریں کہ یہاں پر ایک اور چار مسجدیں بھی ہیں, ایک مسجد میں 25 پہ نماز ہوتی ہے, ایک میں 30 میں ہوتی ہے, ایک 1:45 میں ہوتی ہے, ایک 2 میں ہوتی ہے, تو اگر 15-15 منٹ میں ہم اپنے کاریگروں کو بھگاتے رہے. میں نے کہا جی ہیلا تو آپ کر رہے ہیں, لیکن کیا اس سے زیادہ سکون یہ نہیں تھا کہ آپ بھی اور آپ کے سارے کارکنان ایک وقت میں دکان کو بند کرے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائے. اللہ رب العالمین نے مزر البیع ارشاد فرمایا ہے کہ جناب اس وقت کاروبار کو چھوڑ دو, یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہیلے کے اعتبار سے اس کے جواز کا حکم دیا گیا ہے, لیکن جو مقصود اور روح بندگی ہے وہ تو فوت ہو رہی ہے نا. خدا نے تمہیں کوئی مال بیچنے کے لیے پیدا کیا تھا, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا, وہ روح اور عبادت تو اس گندگی کو دور کرنے کے لیے, عبادت تو تمہیں اعتدال کی طرف لانے کے لیے, اس گندگی کو بھی تم نے برقرار رکھا ہے, ساتھ میں عبادت کو بھی رکھا ہے. کاش تم نفس کو زیر کرنے کے لیے کاروبار کا شٹر گراتے اور اس وقت اللہ کے حضور حاضری دیتے تو تمہیں خود پتا چلتا کہ تصوف کیا ہوتا ہے, روحانیت کیا ہوتی ہے, اور اللہ کے عشق و محبت کے جلوے کیا ہوتے ہیں. یہ اثار اور قربانی کے جذبے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں یہاں پر کہ ہم فتوی نہیں تقوی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ درس تصوف ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ شرعی جواز اس پر موجود ہے اور وہاں پر بعض علماء نے جانے کی اجازت بھی دی ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ شریع اللہ کے دین کے لیے مشقتوں کو برداشت کرنا اور تکلیفوں کو برداشت کرنا. مثال کے طور پر فرائض ہے, فرائض کی پابندی کرنا, عشاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی, تھک جاتا ہوں, فرمایا اسی مشقت کو برداشت کرنے میں تو جنت ملے گی, اسی مشقت برداشت کرنے میں تو جنت ملے گی, ایسے تھوڑی مل جائے گی جنت, اسی مشقت کو برداشت کرو گے تو جنت ملے گی. فجر کے وقت نہیں اٹھا جاتا, فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو, اسی مشقت اور تکلیف کو برداشت کرنے سے ہی, کیونکہ انہی مشقت اور تکلیفوں نے جنت کو گھیرا ہوا ہے, تن آسانی نے نہیں گھیرا ہوا. تو لہذا فرائض کی پابندی, وہ جو مشقت آپ اٹھاتے ہیں اور مشقت کو خالی مشقت سمجھو گے تو کبھی اس کو پچھاڑ نہیں سکو گے, تکلیف کو خالی تکلیف سمجھو گے تو کبھی نہیں پچھاڑ سکو گے, لیکن اللہ رب العالمین کی محبت, اس کی رضا اور اس کے رضا کے حصول کے جذبے کو اگر غلبہ دو گے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو گیا اور میرا مالک اس کے عوض میری دنیا و آخرت کو سنوارے گا, تو رب کی محبت کو جس قدر فروغ اور اپنے دل میں اس پیاری محبت کے تصور کے لیے جتنا راستہ بناؤ گے تو خود اتنے توانا بن جاؤ گے, تمہیں مشکل مشکل ہی نہیں لگے گی, مشقت مشقت ہی نہیں لگے. اسی طرح صبر کرنا بہت مشقت کا کام ہے, اسی سے جنت کی طرف راستہ جاتا ہے کہ یہ تکلیف اور مشقتوں نے جنت کو گھیرا ہوا ہے. اسی طرح عفو درگزر کرنا, عفو درگزر کرنا, اسی طرح سچ بولنا, اسی طرح والدین کے حقوق ادا کرنا, اسی طرح اڑوس پڑوس کے حقوق ادا کرنا, اسی طرح اگر کوئی تمہیں سختی کرے, دین کی بات نہ ہو یوں ہی نفس کی بات ہو, تو اس پر تم آگے سے سختی سے جواب نہ دینا. یہ ساری تکلیف کی چیزیں ہیں, لیکن اسی تکلیف پر صبر کرنے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ سنو, جنت جو ہے اسے تکلیفوں نے گھیرا ہوا ہے, جنت جو ہے اسے مشقتوں نے گھیرا ہوا ہے, اور شاہ فرمایا جہنم جو ہے اسے نفس کی منمانی اور نفس کی شرارتوں کو قبول کرنے والی عادتوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے. مثال کے طور پر اجنبی عورت کو دیکھنا, غیبت کرنا, چوری کرنا, ڈکیتی کرنا, گالی دینا, کسی کی دل آزاری کرنا, یعنی نفس یہ چاہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو مقبول, اپنے آپ کو نیک اور اپنے آپ کو پارسا بنا. لہذا انسان اللہ کی فرمان برداری اور اس کے بتائے ہوئے سلیقے اور طریقے کو چھوڑ کر جب صرف نفس ہی کا بندہ ہو جاتا ہے تو وہ زبانی کلمہ اللہ کا پڑھ رہا ہے لیکن اس نے خدا نفس کو بنایا ہوا ہے. کیونکہ دیکھو انسان جس کا بندہ ہوتا ہے اس کا کہنا مانتا ہے. اب ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں کہ نفس کے بندے ہیں. اگر نفس کے بندے ہیں تو پھر تو جہنم ہے, دنیا میں بھی ذلت اور خواری, آخرت میں بھی معاذ اللہ. اور اگر اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کی سنتا ہے, اس کے سوا کسی کو نہیں سنتا. تو نفس کی میں نے مثالیں پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ نفس کے سارے تصورات میں نے بتائے, انسان کے جسم میں وہ کہاں پر پایا جاتا ہے اس کی طرف میں نے اشارات بھی گزشتہ درس کے اندر آپ کو بتائے ہیں, اس کو زیر کرنے کے طریقے بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں تفصیل کے ساتھ. اگر آپ پیچھے جا کر اس آواز کو سنیں, میں کوئی آگے چل جانا چاہ رہا ہوں اس لیے میں اس بات کو ریپیٹ نہیں کرتا, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ نفس کی مثال جو فاضل بریلوی نے پیش کی ہے بزرگوں کے حوالے سے وہ بالکل درست ہے کہ نفس کی مثال ایک بچے کی مانند ہے, جس کی خواہش کو تم پورا کرو گے تو کل وہ بڑھ کر اور کچھ چیز مانگے گا, اور کل اگر اس کی خواہش کو پورا کرو گے, جائز اور ناجائز ہر خواہش کو پورا کرو گے, تو تیسرے دن وہ کچھ اور بڑھ کر مانگے گا. لیکن اگر آپ پہلے دن ہی اس کی بات کو اگنور کر دو تو دوسرے دن وہ بات کرے گا, اسی چیز کی طرف ابھارے گا لیکن زور کم ہوگا. اور جب دوسرے دن بھی تم نے اس کو اگنور کیا اور اس کی طبیعت کے خلاف کام کیا تو تیسرے دن وہ اور کمزور پڑ جائے گا. بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کے خلاف کرو, نفس کے خلاف تم کرنا شروع کرو, تو نفس کے خلاف جو کرو گے تو دین کا کام ہوگا. تو لہذا نفس کے خلاف جو کام کرو گے تو تمہارا نفس خود کمزور ہوگا, اس لیے کہ نفس مضبوط جب ہوتا ہے جب اس کی مانی جائے, اور جب اس کی مانی نہ جائے تو وہ خود پھر ہدایت کے راستہ انسان کو بتاتا ہے. یعنی طبیعت نہیں کر رہی نماز کی, دل نہیں چاہ رہا معاذ اللہ, تو دل کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں چاہنا, یہ رب کا حکم ہے, ہمیں پیدا کیا گیا عبادت کے لیے پیدا کیا, جذبہ دے کر کھڑے ہو جائیں, وضو کریں, نماز پڑھیں, دیکھیے ظہر کی نماز میں آپ کو زور کم لگائے گا, ظہر میں بھی اگر زور لگائے تو پھر نماز پڑھیں آپ, دو رکعت مسجد نوافل اور پڑھ لیں آپ, عصر میں لے جائے تو کہہ چلو یار عصر پڑھ لیں لیکن چار سنتیں شروع کی نہ پڑھو, چار ہی پڑھ لینا, تو بات نہ ماننا. اگر اندر سے آواز یہ آئے نا کہ چار تو سنت غیر موقع ہے, کوئی پڑھنا ضروری تھوڑی ہے, اگر یہ آواز آئے تو اس کو خیر کا خیال نہ سمجھے, یہ آپ کو نفل میں الجھا کر فرض کو گرائے گا. پھر اگر آج آپ نے صرف نفل کو چھوڑا اس خیال کے ساتھ, سمجھ رہے میری بات, یہ فکر کی جنگ ہے نا, یہ اندر کی جنگ ہے, اگر آج آپ نے اس فکر میں اس کو چھوڑا کہ یہ تو سنت غیر موقع ہے, کوئی ضروری تو نہیں ہے عصر کی چار فرض پڑھ لے, تقاضا ادا ہو جائے گا, بات ٹھیک ہے, شریعت کے مطالبہ بھی نہیں ہے اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا, لیکن یہ تھوڑی سی جو ڈھیل آپ نے دی ہے, دوسرے دن جو فرض آئے گی یہ آپ کو کہے گا تھوڑی دیر میں پڑھ لینا, بھی ٹائم بہت اور ہے, یہ آپ کو فرض سے بھی گرائے گا. لہذا اس کی مثال اس نادان بچے کی ہے کہ جس کی ناجائز خواہش کو پورا کیا جائے تو کل وہ آپ کے اندر ہی مانگے گا. لہذا اگر اندر سے آواز آئے کہ چلو یہ تو غیر موقع ہے, اس کا پڑھنا ضروری تو نہیں ہے, آپ نے فرمایا بڑے غیر موقع ہے, میں مقیم ہوں, میں نے پڑھنا ہی ہے اس کو, میں نے پڑھنا ہے, میرے آقا نے پڑھا ہے, میں کیوں نہیں پڑھوں گا, شریعت کا حکم ہے, میں بھی کیوں نہیں پڑھوں گا, کوئی فالتو کام تھوڑی ہے, اللہ رب العالمین راضی ہوگا, اس کا حبیب راضی ہوگا. حضرت پیر مہر, حالانکہ سفر کے اندر جو ہے سنتوں کا مسئلہ بھی اس اعتبار سے شریعت سماعت فرما لیجیے, وہ یہ ہے کہ سفر کے اندر جب آن وے ہوتا ہے بندہ, راستہ اس کا جب وہ سفر کے اندر ہوتا ہے, تو اس وقت فقہا نے یہ اجازت دی ہے کہ جناب صرف فجر کی سنتیں کی سختی کریں, اس کو نہ چھوڑیں, باقی پوری نماز جس میں وتر ہے باقی فرائض وہ ادا کرتا رہے, فجر کی دو سنتیں پڑھیں اور دو فرض پڑھیں, اس کے بعد اگر آن وے سفر کے اندر ہی ہے وہ, تو وہ دو رکعت ظہر پڑھے سنتیں نہ پڑھیں, دو رکعت عصر پڑھے سنتیں نہ پڑھیں, تین رکعت مغرب پڑھے سنتیں نہ پڑھیں, اگر نہ پڑھنا چاہے تو. لیکن جو حضرات صوفیہ ہیں فقہا کے مقابلے میں لاٹھی لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں, فرمایا نہیں یہ عادت بگڑ رہی ہے, مانا کہ یہاں پر اجازت موجود ہے لیکن یہ عادت بگڑ رہی ہے, یہی نفس کل سفر کے اطلاقات کو اقامت میں لے کر آئے گا. آج جہاں پر ہم ظہر کو دو رکعت پڑھ رہے ہیں یہ تو رب کی طرف سے اجازت تھی, لیکن سنتوں کو جو ہم چھوڑ رہے ہیں شریعت اس کا مطالبہ نہیں کر رہی, اور اس وقت چھوڑنا آن وے جب راستے میں آپ ہیں گنہگار نہیں ہو رہے, لیکن ایک عادت ضرور آپ کی خراب ہو رہی ہے, لیکن پڑھ لیا جائے تو اجر ضرور ہے, اس پر بہت دگنا اجر اس کے اندر ہے, لیکن عادت یہ خراب ہو رہی ہے. جہاں آج آپ نے چار رکعت سنتیں چھوڑی ہے, کل یہ نفس آپ کو اقامت کے دنوں کے اندر فرض چھوڑوا رہا ہے, فرض چھوڑوا. صوفیا بعض جاہل جس طرح ملحد نجدی بکواس کرتے ہیں کہ صوفیا مستحب کو فرض سمجھتے ہیں, اور میں نے کہا جاہلوں فرض نہیں سمجھتے, تم ان کی بولی نہیں سمجھتے. وہ سنت غیر موقعدہ کو غیر موقعدہ ہی کہہ رہے ہیں, فرض نہیں کہہ رہے اسے, وہ نفیل کو نفیل کہہ رہے ہیں, فرض نہیں کہہ رہے ہیں. تم جاہل کیا جانو کہ وہ کس جگہ پر دیکھ کر تربیت کر رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ آج نفیل میں ڈھیلا ہوا کل فرض ہو جائے گا, سمجھ رہے؟ وہ تو امت کا درد رکھنے والے لوگ ہیں. وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ سنت غیر موقع دا فرض میں فرض کا درجہ حاصل کر جاتی ہے, معاذ اللہ. وہ شریعت کے احکام اور شریعت کے مختص کردہ اصول کو تبدیل نہیں کرتے. وہ تو تم کیا, تم تو ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے. وہ فقہ کے اندر اتنا بڑا علم رکھتے ہیں, وہ تو فقہا کے امام ہوتے ہیں, محدثین کے امام ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے علم کو تمہاری طرف پمفلیٹ میں نام لکھوا کر شائع نہیں کرانا چاہتے, بلکہ وہ صرف حال کی بات کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے, بھائی سب سے برا میں ہوں باقی سب نیک ہیں. یہ نفس کے خلاف وہ کرتے ہیں. اس لیے کہ بندے کے پاس اگر تھوڑا علم آئے تو وہ دو پھول لگا کر چیخنا شروع کر دیتا ہے. اور صوفیہ وہ ہے جو سمندر کے سمندر پی جاتے ہیں اور اف تک نہیں کہتے ہیں. یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں سارے, اس لیے کہ رضا الہی ان پر اس قدر غالب ہو جاتی ہے کہ خواہشان نفسانی ان کے سامنے پلٹنے بھی نہیں جاتی ہے. وہ حضرت امیر معاویہ کا واقعہ کہ فجر کے وقت جب آپ رات کو سو گئے اور فجر کی نماز میں نہ اٹھ سکے اور نیند میں نماز نکل گئی, تو شریعت مطہرہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سوئے ہوئے پہ سے اللہ کا قلم اٹھا ہوا ہے. اگر ایک آدمی الارم وغیرہ لگا کر سویا ہے اور اس کی الارم کی آواز بجتی رہی اور وہ نہ اٹھ پایا, تو غیر مکلف ہے, اس لیے کہ نیند اس کے اختیار میں نہیں ہے, تو پاگل ہے, بھلا ہوا, سویا ہوا. یہ تین ایسے ہیں جس پر خدا کا قلم گرفت نہیں کرتا, اللہ کا قلم ان سے اٹھا ہوا. یہ تین طبقے مرفوع قلم ہے. لیکن جب کہ امدن نہ ہو, جان بوجھ کرنا ہو, جب وہ اٹھ جائے تو اپنی نماز کا ارادہ کر لے. حضرت امیر معاویہ اٹھے تو زارو خطار رونے لگے, اتنا روئے کہ اللہ رب العالمین نے اس پر کئی گنا جناب عطا فرمایا. دوسرے دن جب آپ رات کو سو رہے تھے تو فجر سے پہلے شیطان خود اٹھا رہا, اٹھیے فجر کا ٹائم ہونے والا ہے. اس لیے کہ وہ دو رکعت جو آپ ٹائم پر پڑھ رہے ہیں اس میں اتنا ثواب نہیں ملا جتنا آپ نے رو رو کے اللہ کے خوف میں گزار دیا, اتنا اجر ثواب ملا. تو یہ دیکھیں, یہ ہے فکر حضرات صوفیاء کرام. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کے کرامات میں سے یہ بات آتی ہے, مہر منیر میں ذکر کیا گیا اس کو, کہ فقہا اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ سنت غیر موقعدہ جو ہے وہ سفر کے اندر غیر موقعدہ, بلکہ اس کا حکم اور تخفیف کے ساتھ ہو جاتا ہے. موقعدہ جو ہے وہ غیر موقعدہ کی جگہ پر آ جاتی ہے. لکھا کہ جب آن وے ہو تو اس کو چھوڑ دیں, لیکن جہاں پر آپ رک رہے ہیں دو چار دن وہاں پر آپ اس کو پڑھیں, لیکن پڑھنے کا مطالبہ اس سختی کے ساتھ نہیں ہے جو اقامت کے اندر ہے. اگر آپ 15 دن سے کم کہیں پر رکھیں تو مسافری کا حکم ہے, پھر بھی اس کو آپ پڑھیں, ضروری حکم دیا جاتا ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ حج کے لیے تشریف لے گئے اور سفر کی حالت میں تھے, بہت تھکے ہوئے تھے, اور عشاء کی سنت, ظہر کی سنتیں نہیں تھے بھی سفر میں تھے بھی, تو جو سفر میں جو سنت موقع ہے وہ سفر میں غیر موقع ہو جاتی ہے, تو جو اقامت میں غیر موقع ہے تو وہ سفر میں تو اور نرم ہو جائے گی, سمجھ رہے آپ؟ تو آپ نے انتہائی تھکن کی وجہ سے, جو حج کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ حج جو ہے وہ ایک بہت بڑی عبادت اور بہت مشقت والی عبادت ہے, کہ اچھا اچھا آدمی بول پڑتا ہے, آپ پورا طویل سفر, جبکہ آج اتنی آسانی ہے, آج اتنی آسانی ہے, اور آپ کا دور پاک تو اس وقت جو ہے, ابھی قاری صاحب بھی یہ ذکر فرما رہے تھے اپنی دادی کے بارے میں صفا مروہ کے حوالے سے, تو وہ دور تو بڑا سنگلاخ اور نہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں, نہ راستے بنے ہوئے, نہ پانی کا اہتمام ہے, نہ کچھ ہے. صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی قادری علیہ رحمان نے تو اپنے دور کی بات کی ہے, فرمایا کہ ہمارے دور میں آج جدہ سے مکہ بندہ 40 منٹ میں پہنچ جاتا ہے, اور اس وقت میں 3 دن لگتے تھے, 3 دن لگتے تھے جدہ سے مکہ آنے پر. اس میں جناب اونٹ ہے, اونٹ کے اوپر چارپائی خریدنی ہے, تو کلاڑا خریدنا ہے, تو رسی خریدنی ہے, تو یہ خریدنا ہے, تو بڑا صندوق خریدنا ہے, پوری دکان اس کے ساتھ خرید کر لے کر ساتھ میں چلنا ہے. تو جناب پھر وہاں پر پہنچنا ہے, وہاں گھر ڈھونڈنا ہے, گھر ڈھونڈ کے کنویں ڈھونڈنے, یہ پورا انتہائی مشقت کا, یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ آج کے دور میں جو سہولت ہے, اگر بندہ آج کے دور میں بلا مبالغہ 70 حج کر لے تو اس وقت کا ایک حج رہا. یعنی اتنی مشقتوں کے ساتھ وہ حج ہوتا تھا کہ جہاں پر اونٹ اور بیلوں پر سفر ہوتے تھے, اور مکہ کی گرمی, اللہ اکبر. اس لیے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی نے بھی اپنے اشعار کے اندر اس گرمی کا ذکر کیا ہے. اور اس درد کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ تھکن, اور آج اتنی تھکن ہو جاتی جب کہ آپ ٹھنڈی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. خیر حضرت پیر مہنی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبا سفر کر کے جب حرم شریف پہنچتے ہیں, مدینہ منورہ پہنچتے ہیں, تو عشاء کی نماز کا آخری وقت چل رہا ہے, تو آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اور آپ نے صرف عشاء کی نماز ادا کی اور تین رکعت وتر ادا کی, دو رکعت عشاء پڑھی اور تین رکعت وتر پڑھی, اور آپ نے جو شروع کی سنتیں ہیں چار جو غیر موقع دار اس کو چھوڑ دیا, اس کو چھوڑ دیا, رات کو سو گئے اللہ اکبر استغفر اللہ رب, رات کو سوئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, فرما بیٹا میرا ہے میری سنتوں کو چھوڑتا ہے اللہ اکبر. اور بعض علماء نے لکھا کہ اس وقت حضرت پیر صاحب نے لکھا تھا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑی, رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن, اللہ ان کے صدقے ہمارے دلوں کو نرم کرے اپنی عبادت کے لیے اور ہمارے پاؤں کو مستقیم کرے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ بزرگوں کے معاملات اور ان کے معمولات کے اندر یہ چیزیں شامل تھیں. تو جنت کو گھیرا ہوا ہے مصیبتوں نے مشقتوں نے, اور جہنم کو گھیرا ہوا ہے نفس کی آسانیوں نے. یہاں پر ایک بات مزید میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے ایک عمل کے طور پر, کچھ شہوات ایسی ہیں اور کچھ لبانے والی, دل کو لبانے والی چیزیں ایسی ہیں جس کی اجازت شریعت نے خود دی ہے. آپ کہیں گے جی نفس تو بہت چیزیں مانگتا ہے, کہ آپ کیا بالکل ہمیں مجرد کر رہے ہیں, ہمیں بالکل آپ کوئی سنیاسی بابا بنانا چاہ رہے ہیں, کیا آپ ہمیں کوئی بالکل فاقہ کرنے والا بنانا چاہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. شریعت میں جس شہوت کی اجازت دی ہے, شریعت میں جس دل لبانے والی چیزوں کی اجازت دی ہے, قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے, جو میں نے بنیادی دو جملے اس پوری آیت کے یہاں پر تلاوت کی ہیں, سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا زین للناس حب الشہوات, آراستہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے ان کے اپنے نفس کی آرزوؤں, نفس کی کچھ آرزوئیں منع ہے اور کچھ کو اللہ رب العالمین نے خود مزین کر دیا ہے لوگوں کے لیے, آراستہ کر دیا ہے. لیکن یہ جو آراستہ کیا ہے یہ مزے کے لیے نہیں, فرمایا اس میں بھی آزمائش ہے, اور وہ کیا ہے؟ فرمایا للناس حب الشہوات, بڑے توجہ سنیے گا اس بات کو, فرمایا آراستہ کیا ہے لوگوں کے لیے نفس کی آرزوؤں کی محبت. نفس کچھ آرزوئیں کرتا ہے نا, تو اس کی محبت کو اللہ رب العالمین نے آراستہ کر دیا. کس صورت میں؟ من النساء, عورتوں کی صورت میں. والبنین, فرمان بردار یعنی اپنی اولادوں کی صورت کے اندر, اسی طرح مالوں کی صورت کے اندر, سونا جمع کرنے کی صورت میں, چاندی جمع کرنے کی صورت میں, مویشیاں جمع کرنے کی صورت میں. اور قرآن کریم نے فرمایا ذالک متاع الحیاۃ الدنیا, یہ ساری چیزیں جو ہے, عورت ہے, بچے ہیں, اولاد ہیں, خزانے ہیں, سونا ہے, چاندی ہے, کاروبار کی تمام چیزیں ہیں, اور یہ سواریوں کے تمام انتظامی امور, جانور یا جو سواری کی چیزیں جو آج کل گاڑی کار, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہے اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیاۃ الدنیا, فرمایا یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی کے لیے ہے. واللہ عنده حسن مآب, اور فرمایا اور اللہ اس کے پاس اچھا لوٹاتا ہے, یعنی اس میں اگر تم اعتدال کرو اللہ رب العالمین اس سے بہترین تمہیں مزید اپنی جناب سے عطا فرمائے گا. اس آیت میں ایک بہت بنیادی نقطہ ذکر کیا گیا ہے, یعنی فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کچھ تمہارے لیے شہوات کو جائز کیا ہے, تمہارے دل کو لبانے والی چیزیں, تمہاری نفس کی آرزوؤں کو جائز کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تمہاری بیویاں ہیں, ان سے اگر تم شغف کرو, محبت کرو, ہنس کر ملو, ہنس کر بولو, تو یہ جو نفس کی آرزو ہے مرد کے اندر, عورت کی آرزو ہے, عورت کے اندر مرد کی آرزو ہے. اللہ رب العالمین نے فطرت انسانی کو اس کی قدرت میں ملحوظ رکھا اور اس میں اجازت مرحمت فرمائی, اور مرد اگر اپنی بیوی کے ساتھ, بیوی اگر اپنے مرد کے ساتھ اگر خندہ پیشانی سے بات بھی کرے تو اسے عبادت قرار دیا گیا, اسے نوافل پڑھنے پر افضل قرار دیا گیا. اولاد کے ساتھ ان کی خیرخواہی کرے, ان کے ساتھ بھلائی کرے, تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت ان کا مقدر کیا ہے. میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے پاس آئیں, کہنے کہ حضور آج میں نے ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا ہے. سرکار نے فرمایا عائشہ کیا واقعہ دیکھا ہے؟ کہنے کہ حضور میں نے دیکھا ایک عورت تھی اور بالکل کلاش, بالکل فقیر تھی, اور اس کے ساتھ اس کی دو بچیاں تھیں, کسی آدمی نے اسے کھجور دے دیا کہ تو بھوکی ہے کھا لے. تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں بڑی حیران ہوئی یا رسول اللہ کہ وہ عورت خود بھی بھوکی تھی, لیکن جب اسے کھجور دیا گیا تو اس نے اپنی دونوں بچیوں کی طرف دیکھا, ماں نے اور اس نے کھجور کو بیچ میں سے دو ٹکڑے کیا, خود کچھ نہ کھایا, ایک اس بچی کو کھلا دی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی آہ بھری اور ارشاد فرمایا, عائشہ تجھے پتا ہے اس عورت کا کیا مقام ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو واجب کر دیا. تو دیکھیں ماں نے یہ عمل کیا اپنی اولاد کے ساتھ کہ خود بھوکی رہی اور ان کو کھلایا. تو سید عالم نے فرمایا کہ یہ چیز جنت میں لے جانے والی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اولاد کی محبت کو انسان کے اندر رکھا ہے, بیوی کی محبت کو اس کے باطن کے اندر رکھا ہے, ٹھیک ہے, کاروبار کی محبت کو اس کے اندر رکھا ہے, سونا چاندی کو جمع کرنا, مویشیوں کو جمع کرنا, اچھے بنگلے بنانا, اچھی گاڑیاں بنانا, یہ سارا مسائل دنیا جمع کیا ہے. لیکن حضرات صوفیہ پھر کہتے ہیں مقرر صاحب ذرا حد کے ساتھ بیان کرو, صرف یہ نہ ہو کہ آپ ایک ہی طرف بہتے چلے جاؤ کہ ٹھیک ہے بیوی سے اگر مسکرانا نفل ہے تو پھر وہ خدا کی عبادت بھی فرض ہے. یہ نفل کے چکر میں فرض نہ چھوڑتا رہے. اگر بچوں کو پالنا نوافل سے افضل ہے تو ان کے لیے حلال کمانا سب سے پہلے فرض ہے. یہ بھی ساتھ بتائیں. یہ کون اجاگر کرتا ہے؟ صوفیہ. کون؟ اگر ملا ظاہر تقریر میں بے لگام ہو تو یہ حضرات صوفیہ ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ مرشدوں کو پکڑنا چاہیے تاکہ اس کے جذبات بے لگام نہ ہو جائے, اسے اعتدال میں لایا جائے. یہ جو جائز شہوتیں ہیں اس کے بارے میں بھی حضرات صوفیہ نے ذکر کیا کہ اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بندہ بیوی اور بچوں کی محبت اور مال کی محبت میں لگ جائے جبکہ اس کو نفس کی آرزو ہے, اس محبت کو اللہ رب العالمین نے آراستہ کیا ہے. اس میں اتنا شغف نہ ہو اور دل اس میں زیادہ نہ لگ جائے, اور اس میں دل اتنا نہ لگے کہ موت کو بھول جائے, دل اس میں اتنا نہ لگے کہ خدا کے حضور کھڑے ہونے کو بھول جائے, دل اس میں اتنا نہ لگے کہ اپنی ناپائیداری کو بھول جائے اور اپنے آپ کو دوام کے لیے سمجھے. بیوی تو کہے کہ دیکھ نا فلانے کا ایک گھر تھا آج دو ہو گئے اور تو نے کیا کیا ہے, اب یہ بالکل ریس پکڑ گیا جناب, اس نے کہا کچھ بھی کرو, چاہے کتے کو بیچو یا خنزیر کو بیچو یا بکری کو بیچو, بس پیسہ جمع کرو اور بیوی کی خواہش کو پورا کرو. تو قرآن نے جہاں بیوی کو انسان کی نیک آرزو اور محبت اس کی خواہش کا اقرار اور قرار قرار دیا ہے, وہیں پر اس بات کو خاص طور پر موقف کیا ہے کہ یہ تم نے دیکھنا ہے کہ یہ تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے کہ جہاں پر تمہیں آزادی نہیں گئی نفس کی اس کے اعتدال کے ساتھ رکھو, اپنے رب کو اس میں نہ بھولو, اپنے احکام کو نہ بھولو, اپنی زندگی کو نہ بھولو. فرمایا فرائض کی ادائیگی کے ساتھ, اللہ کی عبادت کی ادائیگی کے ساتھ اگر اپنی بیویوں سے قربت کرو اور پھر اگر تم غسل کرو تو تمہارے جسم سے گرنے والا پانی کا ہر قطرہ تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ بنے گا. تو فرمایا یہ وہ روش ہے جو شریعت مطہرہ نے اعتدال گویا کہ مرحبت فرمائی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قول مجھے یاد آتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے, فرماتے ہیں کہ مجھے بیویوں سے رغبت کا شوق نہیں, یعنی آپ کی طبیعت مبارکہ جو ہے وہ اس قدر تجرد پر ہے اور اس قدر مصفہ اور مجلہ ہے اور دنیا سے اس قدر بیزار ہے. فرماتے ہیں جو میری اولادیں ہوئی ہیں نا, یہ اولادیں صرف اس لیے ہوئی ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر کرے. یعنی میرا مقصد یہ نہیں کہ جس طرح ہمارے وہاں تو یہ ہوتا نا, بیٹا ہو تو اس کو ہم انجینئر اور ڈاکٹر بنائیں گے. ہماری یادگار کون ہوگا؟ لوگ رو کر کہتے ہیں جی میرا تو کوئی جانشین ہی نہیں رہا, اور تو خود کیا بادشاہ ہو گیا ہے؟ پہلے اپنی فکر کر کے تو پہلے خود بخشا جائے, تجھے جانشینی کی پڑی ہوئی ہے, یہ کر اور یہ نیت کر کہ کاش میرا بیٹا ہوتا اور خدا کے دین کی خدمت کرتا, کاش میری بیٹیاں ہوتی اور خدا کے دین کی خدمت کرتی. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو ذکر فرمایا کہ اطاعت اور اتباع, اور وہی بات حضرت امام جعفر صادق نے حضرت داؤد طائی سے کی ہے کہ نسب کی افضلیت اور فضیلت اپنی جگہ پر درست ہے لیکن اس بات کو سن لے داؤد, اور وہ ہے اطاعت, اتباع, 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 اللہ اس کے رسول کے احکام کی پابندی اور اس کی اتباع اور اس کی فرمان برداری جو ہے وہ اصل دین ہے اور اصل ایمان ہے. اور اسی کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ عبادات جو ہیں, نیکیوں کے تصورات جو ہیں, اس کے قریب جانے سے بندے کو بے شمار مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں, تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, اور اسی صورت میں اللہ رب العالمین جنت عطا فرماتا ہے. اور یقیناً جو ان مقدس حلقوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو خیر کی طاقت سے اور اللہ کی محبت سے اس قدر توانا اور مضبوط کر لیتے ہیں کہ پھر انہیں مشقتیں مشقتیں نہیں لگتی, تکلیفیں تکلیفیں نہیں لگتی. اور احادیث کے اندر آتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عتبہ, یہ بدری ایک صحابی ہے, مسلم شریف کے اندر موجود ہے, حضرت عتبہ یہ بدری صحابی ہے, یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے حضور نے شاہ فرمایا کہ اگر جہنم کے منڈیر سے اگر کوئی پتھر پھینک دیا جائے اس کے کنویں کے اندر, تو فرمایا کہ 70 سال گزر جائیں, کتنے 70 سال گزر جائیں لیکن وہ اندر نہ پہنچے, وہ اندر نہ پہنچے, بہت بھاری اور بھاری بھرکم پتھر بکھا جائے وہ اپنے حجم اور اپنے ثقالت اور اپنے وزن کے باوجود 70 سال, کتنے 70 سال تک بھی وہ نیچے نہ پہنچے. اور پھر خود شاہ فرماتے ہیں, فرمایا ہاں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی سنا ہے کہ جنت کی ایک دہلیز سے دوسری دہلیز کے اندر اللہ رب العالمین نے جو فاصلے عطا فرمائے ہیں وہ کئی برسوں کے عطا فرمائے ہیں. اور اسی کو مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیت کی تشریح میں شاہ فرمایا کہ وہ سارے الی مغفرت, کہ اللہ رب العالمین سے مغفرت لینے کے لیے جلدی کرو. وہ جنت اردو السماوات والارض, کہ جنت جو ہے اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ جتنی آسمان کی چوڑائی ہے, آسمان اور زمین کی جو چوڑائی ہے اتنی چوڑائی ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں جس کی چوڑائی آسمان کے برابر ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی, اس کی لمبائی کتنی ہوگی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کا دل پرندے کی طرح ہوگا. مسلم کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کا دل پرندے کی طرح ہوگا. پوچھا گیا پرندے کا دل کیوں, فرمایا وہ متوکل ہوتا ہے. پرندہ جب صبح اڑتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ دانا ملے گا کہ نہیں ملے گا, لیکن وہ جاتا ہے تو دانا لے کر آتا ہے. تو فرمایا کہ جو جنتی ہیں ان کے دل ان پرندوں کی طرح ہے جو اپنے گھونسلے سے اٹھتے ہیں تو رسمی کوئی انہیں رسمی کا کوئی ذرائع ان کے سامنے نہیں ہوتا ہے, لیکن ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جب ہم نے پرواز بھری ہے تو ہمیں رسم مل کر رہے ہیں. اور اس کی مثال ہمارے بزرگوں نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ پرندہ جو ہے اس کے اندر کئی خصلتیں ہوتی ہیں, وہ خصلت اگر انسان کے اندر آ جائے تو انسان فرشتہ ہو جائے. فرمایا پرندے کے اندر وہ خصلت کیا ہے, فرمایا یہ کہ وہ اغنیا سے دور بھاگتا ہے, وہ اغنیا سے غیروں سے دور بھاگتا ہے, غیروں سے دور بھاگتا ہے اور ڈرتا بہت ہے, خوف زدہ بولیے خوف زدہ بہت رہتا ہے اور غیروں سے دور بھاگتا ہے. فرمایا یہ اس کے اندر عادت ہے کہ یہ بندے کے اندر اگر آ جائے کہ وہ اللہ کے خوف سے لرزے اور خدا کے ماسوا جو چیز ہے اس سے دور بھاگے تو اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے. فرما جو اہل جنت ہیں ان کے دل جو ہیں وہ پرندوں کے مانند ہیں. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جنت مسلم شریف کے طرح کہ جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اور انہوں نے مباحثہ کیا مکالمہ کیا. دوزخ یہ کہنے لگی کہ میں اللہ کا عذاب ہوں, مسلم شریف کے حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی, حضرت ابو سعید خدری بھی راوی ہے. جہنم نے یہ کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا عذاب ہوں اور مجھ میں متکبرین حاسدین یہ میرا خاص ایندھن ہے. جنت نے اس کے جواب میں کہا کہ مجھ میں بڑے عاجز اور بھولے لوگ رہتے ہیں, مجھ میں بڑے عاجز اور بھولے لوگ رہتے ہیں. محدثین نے اس کی شرح فرمائی, فرمایا جنت میں اکثریت جن مومنین کی ہوگی وہ بڑے بھولے ہوں گے, جنت میں اکثریت جن مومنین کی ہوگی وہ بڑے بھولے ہوں گے. بھولے سے مراد پاگل نہیں, بے وقوف نہیں, بھولے سے مراد یہ کہ انہیں یہ پتا ہے کہ اس سے میرا رب راضی ہے اور اس سے میرا رب ناراض ہے. دنیا کی باتوں کو لپیٹ کر چالاکی میں آگے تک نہیں سوچیں گے, بس جہاں تک ان کی کفالت ہو رہی ہے کفایت ہو رہی ہے اور جتنا لگا بندہ ان کے پاس حلال آ رہا ہے وہ اس کے علاوہ دوسرا کچھ سوچتے ہی ہیں. فرما ایسے بھولے طبیعت کے لوگ جنت میں اکثریت کے ساتھ ہوں, جن کی طبیعتوں کے اندر صرف یہ ہے کہ وہ لگا لگا کر باپ کو بڑھانا, لگا لگا کر مال کو بڑھانا, لگا لگا کر چیزوں کو بڑھانا, اس غم کے اندر وہ نہیں ہوتے ہیں, نہ ان کا دماغ اس کے اندر زیادہ کام کرتا ہے. وہ صرف اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی حرام چیز میرے رزق کے اندر شامل حال نہ ہو جائے اور اس کا کوئی لقمہ میرے منہ کے اندر داخل نہ ہو جائے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جب ایسے ہی لوگ جمع ہوں گے متوکلین اور اتباع فرمان برداری کرنے والے, جو آج ہمارا موضوع ہے خاص اسی حوالے سے, فرمایا کہ یہ جب جنت میں جائیں گے تو ان کے درجے ہوں گے. سب سے پہلے سید عالم کا ورود مسعود جنت میں ہوگا اور حضور کے بعد دیگر انبیاء کا ہوگا اور دیگر انبیاء کے بعد حضور کی امت کا ہوگا. فرمایا پھر بھی اللہ رب العالمین میرے دین کے لوگوں کو اتنی ترقی عطا فرمائے گا کہ جب عام لوگوں کو یہ اذن ہو جائے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ, تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو سید عالم فرماتے کہ ان کا جنت میں داخلہ اس ہجوم کے ساتھ ہوگا کہ ایک دوسرے سے ان کے بازو چھل رہے ہوں گے, ایک دوسرے سے ان کے بازو چھل رہے ہوں گے, اور اس حالت کے اندر وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے. لہذا حضرات صوفیہ اکرام اسی فکر کی طرف طبیعتوں کو اجاگر کرتے ہیں اور اسی فکر کی طرف معاملات کو واضح کرتے ہیں. ان اپنے مریدین کے لیے ابتدائی طور پر اس چیز کو وہ ابھار ضرور کرتے ہیں کہ جناب نسب نسبت کس باپ کے ہو, کہاں پیدا ہوئے ہو, جس خطے کے ساتھ ہو, یہ عظمتیں تو اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن تم اپنے آپ کو اس سے اگر جوڑنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اطاعت اور اتباع کو مقدم رکھو. یہی بات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے حضرت داؤد تائی کے لیے ذکر فرمائی. اور وہی بات میں اختتامی طور پر مزید ذکر کر دوں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے جب بڑا خوبصورت لباس پہنا اور لوگوں کے سامنے جب وہ آئے تو لوگوں نے بالخصوص حضرت سفیان ثوری نے آپ کے لباس آستین کو پکڑ کر کہا, حضور یہ تو آپ لوگوں کا طریقہ نہیں, آپ کے باپ دادا کا طریقہ یہ تو نہیں ہے, اتنا خوبصورت لباس آپ نے پہنا ہے, اتنا مہنگا لباس آپ نے پہنا ہے. تو آپ نے اپنے گربان کے بٹن کھولے اور اندر سے دکھایا تو اندر سے ٹاٹ کا کپڑا تھا. فرمایا میری خوبی یہ ہے. فرمایا یہ کیوں پہنا ہے؟ کہے تجھے دکھانے کے لیے. فرمایا تجھے دکھانے کے لیے ہے, اللہ نے جو مجھے نعمت عطا فرمائی ہے, لیکن میرا دل جس چیز کو چاہتا ہے وہ ہے جو اندر ہے. یہی حضور سید غوث اعظم کے حوالے سے رضی اللہ تعالی کہ جب آپ بغداد کے کسی بازار سے گزرتے تو خلیفہ حیران ہو جاتا کہ اتنا مہنگا اور اتنا قیمتی اور اتنا خوبصورت آراستہ لباس آپ پہنتے تھے. لیکن بزرگوں نے یہ لکھا, ملا علی قاری نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے, لیکن جب آپ اپنے جبہ مبارک اتارتے تھے تو اندر سے ٹاٹ کا کپڑا ہوا کرتا تھا. تو اطاعت اور اتباع اور خشیت الہی کا یہ غلبہ, یہ کیوں؟ دیکھو اچھے کپڑے پہننے کی اللہ نے اجازت دی ہے, لیکن یہ خوف کہ اچھے کپڑے میں الجھ کر نہ رہ جائیں, اس لیے اس کے ساتھ ایک نقص اس لیے لگایا ہے تاکہ پتا چلے کہ ہم کسی کے حکم کے تحت چل رہے ہیں اور ہمیں کسی اور کی رضا کو مقدم رکھنا ہے, اور ہمیں ہماری زندگی ناپائیدار ہے اور ہم نے کسی اور کے حضور جانا ہے. تو اس لیے جو دنیا کے تقاضے تھے اس کو ظاہر میں رکھا اور جو آخرت کے تقاضے تھے اس کو باطن کے اندر رکھا. تو اسی بات کو حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی نے اپنی کتاب لطائف شرفیہ میں ابتدائی بنیادی طور پر نفس کی مذمت کو جو عنوان بنا کر اس چیز کو شروع کیا ہے, تو اسی کی تشریح و تشکیل اور اس کی وضاحت کے لیے میں نے یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت کے اندر ذکر کی ہے. دعا کریں اللہ رب العالمین ان تمام تقاضوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور شریعت مطہرہ کے جو بنائے ہوئے زاویے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں دل جمی کے ساتھ اس میں اطاعت و اتباع کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی پابندیاں اور عبادتوں میں جو مشقت آئے اس پر صبر کرنا, عبادتوں میں جو سختیاں آئیں اس پر صبر کرنا, عفو و درگزر کرنا, رزق حلال کے لیے کوشاں رہنا, اپنے آپ کو زیادہ چارج نہ کرنا کہ جناب میرے بعد میری اولادوں کا کیا ہوگا, میرے بعد کا کیا ہوگا. تو نے نہیں کھلا رہا. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے والدین دنیا کے اندر نہیں لیکن ان کی اولادیں پھر بھی پل گئی, پھل گئی, پھول گئی اور سمر گئی. تو لہٰذا یہ اولاد, یہ بیویاں, یہ رشتے, یہ کاروبار, یہ گھر بار, یہ تمام چیزیں انسان کے لیے مزین تو کی گئی ہے لیکن اسے فتنہ بنایا گیا ہے, ایک آزمائش بنایا گیا ہے, امتحان بنایا گیا ہے. کامیاب وہ لوگ رہتے ہیں جو اپنے آپ مسافر سمجھتے ہیں, ناپائیدار سمجھتے ہیں, اپنی زندگی کی مدت کو محدود سمجھتے ہیں, اپنے آنے والی زندگی کے دباؤ پر یقین رکھتے ہیں, اپنے آپ کو زندوں میں رکھ کر قبر والوں کے اندر شمار کرتے ہیں, وہی لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین بزرگان دین کے ساتھ اگر ہماری مریدیت کا رشتہ ہے تو یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے نام کے آگے اشرفی لکھیں, رضوی لکھیں, قادری لکھیں, یہ بہت بڑی سعادت ہے, لکھنا چاہیے, لیکن اس کے تقاضے یہ ہے جو ان بزرگوں نے اپنی امانتیں بطور تعلیم کے گزار دی ہے وہ ہمارے چہروں پر بھی نظر آنی چاہیے, ہمارے کپڑوں پر بھی نظر آنی چاہیے, ہمارے گھروں میں بھی نظر آنی چاہیے, ہمارے کردار پر بھی نظر آنی چاہیے. ہو مرید مخدوم پاک کا اور حالات اس کے ایسے ہو کہ لوگ تھو تھو کر رہے ہو تو یہ یقیناً سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کے دل کو ٹھیس پہنچانا اور ان کی رضا کے خلاف, غوث اعظم کی رضا کے خلاف, رسول اللہ کی رضا کے خلاف, اس لیے کہ انہوں نے اگر مرید کیا تھا تو اس لیے نہیں کیا کہ تو ہمارا نام لکھتے رہے, اور نہ ان کو اپنے نام کو بڑھانے کا شوق تھا, اس لیے کہ ان کے نام کو تو رب نے خود روشن بلند کر دیا ہے. اپنا نام انہوں نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ میں نے پوری زندگی رہ کر جو خیر کی نمائندگی کی اور شر سے مقابلہ کیا تو میرے ہو کر شر کے ساتھی نہ بننا، تم میرے ہو کر میرے ساتھی بننا۔ اللہ رب العالمین ان بزرگوں کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے دعوے کیے ہیں، جو گفتگو کی ہے، یقیناً انہی کے فرمان، انہی کے مزاج کو سمجھ کر کی ہے۔ مولا کریم، جہاں ان کے مزاج کو تو نے ہمیں سمجھنے کی توفیق دی ہے، یا الہ العالمین اب ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔